الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللہ والوں کو اہل دل کہا جاتا ہے لیکن ان کو اہل دل کہا کیوں جاتا ہے میرے دادا نے ارشاد فرمایا کہ دل تو سب کے پاس ہے بکری کے پاس بھی دل ہے کتے کے پاس بھی ہے شیر کے پاس بھی ہے ہاتھی کے پاس بھی ہے انسان کے پاس بھی ہے لیکن اللہ والوں کو ہی اہل دل کیوں کہا جاتا ہے تو فرمایا اس لیے اہل دل کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جس مالک نے دل دیا تھا انہوں نے اپنا دل اسی کے اوپر قربان کر دیا تو وہ اہل دل بن گئے اسی لیے خانقاہ کا مطلب کیا ہے اہل دل کے وہی باتیں نہ کریں بیٹھ کر کے جو حضرات مسجد میں پہلی دفعہ آئے نکاح کے لیے وہ یہاں کے قانون اور ضابطے سے آگاہ نہیں ہے یہاں بیٹھ کر بات کرنا منع ہے مسجد کے اندر یا فون سننا ہو تو باہر جا کر کے سنیں یہاں مسجد میں استعمال نہ کریں تو اللہ کے اوپر فدا کر دے تو دل کیا ہے قبول ہو گیا اسی لیے دادا نے فرمایا اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس اختر وہی ہے اصلی خانقاہ فرما خانقاہوں کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے یہی آہ آہ کرنا سکھایا جاتا ہے رونا سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ سامنے رویا کس طرح سے جاتا ہے اللہ کو مانگا کس طریقے سے جاتا ہے اللہ سے تعلق کس طرح سے قائم کیا جاتا ہے بس خانقاہوں میں یہ سکھایا جاتا ہے تو فرمایا کہ دل کی تعریف یہ ہے کہ اپنا دل اللہ کے اوپر فدا کر دو تو یہ دل کیا ہے تم پھر دل دل نہیں رہے گا پھر اہل دل بن جائے گا اور جب اہل دل بن جائے گا تو پھر اس کی صحبت سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کے دل تبدیل فرما دیں گے اس کی صحبت ایک دل بنتا ہے اس کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہزاروں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیتے ہیں اور صرف زندگی میں نہیں بعد مرنے کے بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں تھا 12 لاکھ افراد اس جنازے میں شریک تھے اور 80,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا صرف اس جنازے کو دیکھ کر کے کہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کے سامنے کیا کہا تھا بادشاہ وقت نے کہا تھا کہ قرآن کیا ہے یہ مخلوق ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے تو بادشاہ وقت نے قید کر لیا قید کرنے کے بعد اعلان کرایا کہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل کو کوڑے مارے جائیں گے امام احمد ابن حنبل تیار ہو گئے جب کوڑے مارے جانے لگے تو جو زاربن بندھا ہوا تھا وہ زاربن ہلکی سی رسی کا زاربن تھا آج کل کی طرح موٹا زاربن نہیں تھا جب ایک کوڑا لگا دوسرا لگا تیسرا لگا تو وہ ٹوٹنے لگا تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور لب ہلے قریب تھا کہ وہ ٹوٹ جاتا اور امام احمد وقت کا امام لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتا لیکن وہ ٹوٹا نہیں بچ گیا تو امام شافعی رحمہ اللہ کو جب اطلاع ملی اس کی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہو رہا ہے تو اپنے ایک شاگرد کو بھیجا اور کہا کہ امام احمد ابن حنبل میرے شاگرد کو جا کر سلام کہنا اور اس امتحان کے بعد اس کا کرتا لے کر کے آ جانا جب یہ محدث پہنچے وہاں پر تو انہوں نے جب دیکھا کہ امتحان ہو رہا ہے کوڑے مارے جا رہے ہیں اور زاربن ٹوٹ کر کے قریب ہے کہ امام احمد ابن حنبل ننگے ہو جائے اور لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائے پھر دیکھا اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور تھوڑے سے لب ہلے اور واپس جو ہے پاجامہ اوپر ہو گیا تو انہوں نے جب امتحان کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے صرف اتنا کہا تھا یا اللہ اگر اس مسئلے میں میں حق پر ہوں تو مجھے ذلیل و رسوا نہ فرمائیے گا, مجھے ذلیل اور رسوا نہ فرمائیے گا. تو اللہ تعالی نے مدد فرمائی. اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 230 سال کے بعد امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں ایک اس وقت کے بڑے آدمی نے وصیت کی کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے. امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں جب قبر کھودی جانے لگی تو قبر ایک کدال جو تھی امام احمد ابن حنبل کی قبر پر لگ گئی. جب قبر کھلی تو دیکھا 230 سال کے بعد بل کفن بالکل صحیح سلامت تھا, وہ جسم کے اندر ایک ذرا بھی تغیر نہیں ہوا تھا. یہ تھے اہل حق, یہ تھے اللہ والے. تو دوستو دل اللہ تعالی نے ہمیں کس لیے عطا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے اندر نہیں آ سکتے لیکن اگر سماتے ہیں تو مومن کے دل کے اندر سماتے ہیں. کیوں؟ دل اللہ نے پورے جسم کا بادشاہ بنایا ہے, پورے قلب جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں, کوئی عضو کاٹ دیا جائے انسان مرتا نہیں ہے, آنکھ نکال لی جائے انسان مرے گا نہیں, ہاتھ کاٹا جائے انسان مرے گا نہیں, پاؤں کٹ جائے انسان مرے گا نہیں, لیکن اگر دل نکال لیا جائے تو انسان کیا ہوگا؟ مر جائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے, پورے جسم کے تمام اعضاء کا بادشاہ کیا ہے؟ دل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی بھی دل کے اوپر رکھی اور اپنا عذاب بھی انسان کے دل کے اوپر رکھا. دادا نے ارشاد فرمایا کہ عذاب اللہ تعالیٰ دل کے اوپر کیوں نازل فرماتے ہیں؟ اگر ہاتھ سے چوری کی ہے تو عذاب ہاتھ پہ آنا چاہیے, اگر آنکھ سے بد نظری کی تو آنکھ کے اوپر عذاب آنا چاہیے, لیکن فرمایا دل پر عذاب ہی آتا ہے. کہ بادشاہ جب لڑائی ہوتی ہے تو بادشاہ بادشاہ سے مقابلہ کرتا ہے, بادشاہ جو ہے نیچے والے کسی سپاہی سے اور کسی اور افسر سے مقابلہ نہیں کرتا, بادشاہ اپنے مرتبے کے آدمی سے مقابلہ کرتا ہے. تو فرمایا جسم دل انسان کے جسم میں بادشاہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں تو دل کو انعام عطا فرماتے ہیں, اگر عذاب عطا فرماتے ہیں تو عذاب بھی اللہ تعالیٰ جو نازل کرتے ہیں وہ دل کے اوپر عذاب آتا ہے. اور جب دل پریشان ہوتا ہے, اسی کو فرمایا کہ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابہ ہو گیا عالم بیابہ ہو گیا. اگر ایک انسان کا دل خوش ہے تو اس کو سارے عالم کے اندر خوشیاں خوشیاں نظر آئیں گی, اور ایک انسان کے دل کے اندر اگر غم ہے تو اس کو جو خوش ہے وہ بھی اس میں خوش نظر نہیں آئے گا. تو اللہ تعالی یہ دل اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک چیز تمہارے سینے کے اندر رکھی ہے, الا ان فی الجسد مضغۃ, تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہے, واذا فسدت فسد الجسد کلو, اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا کا پورا جسم خراب ہو گیا. لیکن اب اس زمانے کے اندر کوئی اگر کسی کو سمجھائے کہ اپنے دل کی اصلاح کرا لو تو وہ کہتا ہے مولانا باتیں ظاہر میں کیا رکھا ہے, باطن صحیح ہونا چاہیے, ظاہر میں کیا رکھا ہے باطن صحیح ہونا چاہیے. تو یہ جملہ جو ہے یہ دل کو صرف اطمینان دلانے کے لیے, ورنہ اگر ظاہر صحیح نہ ہو, جب تک ظاہر صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک باطن صحیح ہو ہی نہیں سکتا. بھائی ہم لوگ پھل لینے جاتے ہیں, کیلا لیتے ہیں, کتنے کا ہے؟ 100 روپے درجن ہوگا, 150 روپے درجن, لیکن پھر بھی ایک درجن کے اندر انسان ایک ایک کیلا چھانٹ کر کے دیکھتا ہے, اگر اس کا چھلکا خراب ہو تو کبھی لے گا؟ نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا بھائی؟ اگر دکاندار باشرہ ہے, نیک ہے, نمازی ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ اس کا باطن صحیح ہے, لیکن انسان پھر بھی نہیں لیتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا ظاہر خراب ہے اور یہ دلالت ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا باطن بھی خراب ہے, भाई वहां वहां जाहिर के ऊपर क्यों नहीं गए, वहां बातिन के ऊपर जाता है इंसान, वहां तो बातिन नहीं देखता, वहां कहता है जाहिर की दलालत इस चीज की है कि इसका जाहिर खराब है, लिहाजा ये दलील है कि इसका बातिन भी खराब है, मैं खराब छिलके वाला केला बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जब हम अपने लिए एक खराब छिलके वाला केला बर्दाश्त नहीं करते तो बगैर जाहिर के बनाए हुए इंसान का दिल भी नहीं बनता। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैं जिन्नात और इंसान को पैदा कर रहा हूं किस लिए, अपनी इबादत के लिए। तमाम मुफस्सिरीन का इस चीज के ऊपर इत्तेफाक है कि लियाबुदून का तर्जुमा लियारिफून है। तमाम मुफस्सिरीन का क्या है कि इससे मुराद क्या है कि तुम हमने किस लिए पैदा किया, ताकि तुम अल्लाह को पहचान जाओ। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अल्लाह ताला ने फिर लियारिफून ही नाजिल क्यों नहीं किया, लियाबुदून क्यों नाजिल फरमाया। तो फरमाया वो मार्फत अल्लाह की यहां मकबूल है जो इबादत के रास्ते हो, वरना तो हर इंसान जो समंदर के किनारे चड्डी पहनकर बैठा है सट्टे का नंबर बता रहा है वो कहता मुझसे बड़ा तो मार्फत वाला कोई है ही नहीं, हाँ न नमाजें न रोजा न जकात न हज न कुछ ही नहीं, खाना नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह और हरमैन चला जाता है और खाना खाने के लिए पाकिस्तान आ जाता है, भाई वहीं जाकर के वहां की उठनी का दूध पी ले, वहां खजूर खा ले मदीने की, जब भूख लगती है तो पाकिस्तान के अंदर, और जब नमाज का वक्त होता है तो कहता है मैं हरमैन में हूं। नहीं, जहां इंसान रहता है वहीं का मुकल्लफ होता है। एक इंसान एक शख्स के ऊपर शैतान ने जाल डाला, वो नमाज पढ़ रहा था, आलिम था नहीं, आबिद था, खाली आरिफ नहीं था। शैतान आया और आवाज निकाली नेको जैसी और कहा भाई देखो मैं फरिश्ता बात कर रहा हूं और अल्लाह ताला ने तेरी सारी नमाजें माफ कर दी, तूने इतनी तकलीफ उठाई कि अल्लाह को रहम आ गया, अल्लाह ने तेरी सारी नमाजें माफ कर दी। उसने अच्छा अल्लाह क्या मेरा ये मकाम है कि अल्लाह ने मेरी नमाजें माफ कर दी, उसने नमाज छोड़ दी। उसने अब कुछ दिनों के बाद जब दोस्त मिले उन्होंने देखा अजीब बात है भाई ये नमाज ही नहीं पढ़ता, तो पूछा भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कहा क्या करूं रात को उठकर तहज्जुद पढ़ रहा था, फरिश्ता आया और उसने कहा कि जो है अब आपकी नमाज माफ हो गई है और मैं हमेशा रोजाना आपके लिए जन्नत से एक दस्तरखान लेकर के आऊंगा जिसमें आपका खाना होगा। कहा अच्छा ठीक है। अब जब फरिश्ता लेकर के आए तो तुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना और फिर देखना क्या होता है। उन्होंने कहा भाई नमाज तो अब माफ हो गई, अब क्या। उसने कहा जब नबी की माफ नहीं हुई तेरी कैसे माफ हो सकती है, अगर माफ होनी होती तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ होती, क्योंकि सैयदुल अंबिया है, तमाम अंबिया के सरदार है, तमाम इंसानों के सरदार है। जब हमारे नबी की माफ नहीं हुई तो उम्मती की कैसे माफ हो सकती है। जब वो आया दस्तरखान लेकर के तो इन्होंने औजुबिल्ला पढ़ी तो गायब, तो इन्होंने जाकर के बताया भाई मैंने तो औजुबिल्ला पढ़ी थी वो तो गायब हो गया। कहा वो कोई फरिश्ता वरिश्ता नहीं था, वो इबलीस था, वो इबलीस था, उसने देखा ये नमाज के रास्ते तक अल्लाह तक पहुंच रहा है लेकिन आरिफ नहीं है, किसी अल्लाह वाले की सोहबत नहीं उठाई, चलो इसको गुमराह करना आसान है। जिन्होंने अल्लाह वालों की सोहबत उठा ली दोस्तों उनको गुमराह करना, इसीलिए हजरत हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, फरमाया जिन लोगों का ताल्लुक अल्लाह वालों से, अल्लाह ताला उनको कभी मर्दूद और मुर्तद नहीं होने देते, उस ताल्लुक की बरकत से कि अल्लाह के लिए उन्होंने ताल्लुक कायम किया, उस ताल्लुक की बरकत से अल्लाह ताला क्या है उनको कभी मर्दूद और मुर्तद नहीं होने देंगे अल्लाह ताला। तौफीक के तौर हाँ गुनाह जरूर गुनाह होगा, ये नहीं फरमाया कि गुनाह नहीं होगा, अल्लाह ताला मासूम बना देंगे, गुनाह होगा लेकिन फिर अल्लाह ताला तौफीक के तौबा देंगे, फिर गुनाह होगा फिर अल्लाह ताला तौफीक के तौबा देंगे। यहां तक कि हज़रत हकीम उल उम्मत ने लिखा है कि मरते वक्त अल्लाह ताला तौफीक के तौबा दे करके पाक साफ करके फिर अपने पास बुलाएंगे, ये अल्लाह वालों की सोहबत का इनाम है। आए लोग कहते हैं सोहबत से क्या होता है, तो अभी दादा की जो कैसेट चल रही थी फरमाया कि मुर्गी के पर के नीचे अगर बत्तख का अंडा रख दिया जाए تو فرمایا بطخ کا بچہ نکلتا ہے، اگر کبوتر کا انڈا رکھ دیا جائے تو کبوتر کا بچہ نکلتا ہے۔ اب کبوتر کا بچہ نکلا، بڑا ہوا، بڑا ہو کر ہوا میں اڑنے لگا، اور مرغی زمین کے اوپر ہے تو اب کبوتر کا بچہ اوپر جا کر کے دیکھتا ہے کہ شیخ تو نیچے رہ گیا، میں اوپر نکل گیا مرید ہو کر کے، تو فرمایا کہ اس کی بیوقوفی ہے، اگر مرغی بیٹھتی اس کے اوپر تو تجھے وجود ہی آتا نہ ہوتا۔ تو فرمایا اگر مرید کو، دادا نے فرمایا کہ ادب کیا ہے شیخ کا، فرمایا ادب شیخ کا یہ ہے کہ اگر شیخ سے مرید بڑھ بھی جائے تو بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے شیخ کی دعا اور میرے شیخ کی صحبتوں کا اثر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے بڑھا دیا، لیکن اپنے آپ کو بڑا ہوا نہ سمجھے، کیونکہ یہ ادب حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمہ اللہ نے تحفۃ العلماء کے اندر لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت سورہ حجرات کی لکھ کر کے حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اور علماء، یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارثین ہیں، لہذا فرمایا کہ اپنے مشائخ کا ادب بھی اسی طرح ہے جس طریقے سے نبی کا ادب ہے۔ نبی کے سامنے اللہ تعالی نے کیا فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اے صحابہ بلند مت کرو، کیونکہ صحابہ کیا تھے، بدو تھے، صحابہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی تھی صحابہ نے، صحابہ سادی زندگی گزارنے والے تھے، جانتے نہیں تھے، کبھی کبھی آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، لا ترفعوا اصواتکم، یہ دیکھو صحابہ اپنی آواز کو اونچا مت کرنا میرے نبی کے سامنے، فوق صوت النبی، اور ولا تجہروا له بالقول، اور اس طرح سے بھی بات مت کرنا میرے نبی سے، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تم جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو یعنی دوستی یاری کے اندر، بلکہ نبی کے سامنے ادب سے رہنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ابھی ہے اس کے اندر، ابھی اتنی کثرت تو ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت حضرت کے پاس اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے آخری وقت کے اندر، یہ واقعہ میں نے اپنے دادا سے خود سنا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آخری زمانہ تھا، عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، حضرت پر نیند کا غلبہ تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے پیغام کہا کہ ملنے کے لیے آیا ہوں۔ خادم نے کہا کہ حضرت تو آرام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر نے آرام کے لیے کہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، تو خادم نے بتایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور سلام کہہ کر کے چلے گئے، کہا جاؤ بھاگ کر کے ان کو بلا کر کے لاؤ، بھاگ کر کے ان کو بلا کر کے لاؤ۔ لے آئے بلا کر کے، بھاگا خادم، حضرت راستے ہی میں تھے، بلا لیا کہ مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بلا رہے، آ گئے۔ حضرت مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب سے کہ حضرت مجھے، میں نے جو کام شروع کیا ہے تبلیغ کا، اس کے اندر مجھے دو چیزوں کا خوف ہے، نمبر ایک کہ یہ کام حد درجہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے، یہ ہے اخلاص۔ یہ کام جو اس تیزی سے بڑھ رہا ہے جماعت کا، کہیں اس کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہو۔ تو اگر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، فرمایا کہ مولانا اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ہم کسی کو آزمائیں اور اس کے اعمال کو ضائع کریں تو وانتم لا تشعرون، تو اس کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اور آپ کی یہ فکر یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھوم اٹھے، پھر فرمایا کہ حضرت مجھے ایک خطرہ اور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء کی تعداد اس جماعت کے اندر کم ہو جائے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر سختی سے آپ پابند کر دیجئے کہ علماء کی جماعت ہی اس کے اندر غالب رہے، کیونکہ مسائل بتانے والا جب تک کوئی نہ ہوگا تو عمل کیسے کرے گا انسان۔ جب تک مسائل, اسی لیے حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا, فرمایا دین, فرمایا لوگ سمجھتے کہ میں خانقاہ میں بیٹھ گیا, ارے سارا دین میرے پاس ہے, میں تبلیغ میں نکل گیا سارا دین میرے پاس ہے, میں جہاد میں نکل گیا سارا دین میرے پاس ہے. نہیں, دین ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اور مثال کیا دی حضرت حکیم الامت نے, فرمایا کہ بھائی دیکھو جب گھر بناتے ہو تو اس کے اندر کیا ہے, آپ کو مزدور کی بھی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو بڑھئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو جو ہے ماربل کا کام کرنے والے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. فرمایا ہر ایک اپنا اپنا کام کرے گا تب جا کر کے گھر تعمیر ہوگا. اور فرمایا اگر سبھی لکڑی کاٹنے کے اوپر لگ جائے تو گھر بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا. تو فرمایا جو جس جگہ موجود ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگا دیا, وہ یہ سمجھ لے کہ میں دین کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لے رہے ہیں. دین کسی کی ٹھیکیداری کا نام نہیں ہے, اجارہ داری کا نام نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کی توفیق عطا فرمائی, جس کے اندر جیسی تڑپ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی کام میں لگا دیتے ہیں. لیکن اپنے کام کو خالی سمجھنا اور دوسرے کے کام کو بالکل ہی بیکار سمجھنا, یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ افراط و تفریط سے علماء کو لازمی بچنا چاہیے. اور حضرت نے یہ بھی لکھا ہے تحفۃ العلماء کے اندر, فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا کام سوائے قال اللہ اور قال الرسول کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو. امت کو مسائل استنباط کر کے بتائے, اگر مسائل بتانے والے نہ رہے تو نہ خانقاہوں کا نظام چلے گا, نہ تبلیغی جماعت کا نظام چلے گا, نہ جہاد کا نظام چلے گا. جتنے نظام ہیں یہ سب تابع شریعت کے مسائل کے, اور مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا فرمائے. اور علماء جب تک یکسو ہو کر کے, دنیا کے سب کاموں سے یکسو ہو کر کے اپنے کام کے اندر نہیں رکھیں گے تو ان کو اس کے اندر مہارت حاصل نہیں ہوگی, اور جب تک مہارت حاصل نہیں ہوگی مسائل استنباط نہیں کر سکتے, اور جب مسائل استنباط نہیں کر سکیں گے تو بتائیں گے کیا. بھئی ہمیں چار رکعت, دو رکعت اب جمعے کا فرض, جمعے کی فرض ہے, یہ علم تو سب کو ہے, ٹھیک ہے. اب پڑھنا کس طریقے سے یہ بھی علم ہے, لیکن امام نے غلطی کر دی, ہو جاتی ہے غلطی, ہر ایک سے ہوتی ہے. امام نے غلطی کر دی, دوسرے قعدے میں نہیں بیٹھا, کھڑا ہو گیا, اب کون بتائے گا یہ مسئلہ. اگر علم حاصل کیا ہوگا فقہ کے اندر, اس کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا ہوگا, تو وہ بتائے گا کہ نماز فاسد ہو گئی یا ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن اگر علم ہی نہیں ہے تو کہاں سے بتائے گا, بتا سکتا ہے؟ تو علماء کی ایک جماعت لازمی ہے کہ جس کا کام خالصتاً خالص, اس کا دنیا کا کوئی اور کام نہ ہو. آئی لوگ کہتے ہیں سب لوگ اگر نکل جائے ایک ساتھ, اگر سبھی نکل گئے تو بقیہ کام کون کرے گا. یہ تو نبوت کی شان تھی کہ تبلیغ بھی ایک ہی دروازے سے, جہاد بھی ایک ہی دروازے سے, تزکیہ بھی ایک ہی دروازے سے, کتاب بھی ایک ہی دروازے سے, وحی بھی ایک ہی دروازے کے اوپر, صدیق بھی ایک ہی دروازے کے اوپر, عمر بھی ایک ہی دروازے کے اوپر, عثمان و علی بھی ایک ہی دروازے کے اوپر, سب ایک ہی دروازے کے اوپر تھے. یہ نبوت کا اعجاز تھا, اب نہیں ہے یہ اعجاز. اب دین کے جس شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ جوڑ دے, اس شعبے کے اندر لگ جائے اور دوسرے شعبے کے لیے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی عطا فرمائے, یہ ہے اخلاص کی علامت. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, فرماتے تھے آج اخلاص اخلاص تو کہتے ہیں, فرمایا اخلاص کا پتہ کیسے چلے گا. فرمایا یہاں مسجد ہے, مسجد کے برابر میں ایک مسجد اور بن گئی. فرمایا اب اس کے یہ اپنے دل کا جائزہ لے کہ جو مسجد بنی ہے اس کے بننے سے دل میں غم ہوا یا خوشی ہوئی. اگر غم ہوا کہ میرے نمازی کم ہو جائیں گے تو فرمایا تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے, اور اگر خوشی ہوئی کہ میرے رب کا ایک گھر اور بن گیا. فرمایا اب سمجھو کہ اب تمہارے اندر اخلاص ہے. اللہ کا گھر بنانے کے اندر کتنی خوشی ہونی چاہیے کہ گھر بنے گا تو نمازی بنیں گے. آج کہتے ہیں ہمارے اندر تو بڑا اخلاص ہے. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کی نشانی کیا ہے؟ اخلاص کی نشانی یہی ہے کہ برابر کے اندر مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، خوشی ہونی چاہیے کہ ایک اور دین کے دین کی خدمت کے لیے ایک اور اٹھ گیا. اب اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا نہیں؟ اگر 500 آدمی مسائل پوچھنے آتے تھے تو اس کو سونے کا وقت ہی نہ ملتا. اب کیا ہوگا؟ 200 ادھر چلے جائیں گے، 250 ادھر، 250 ادھر، تو اس کو سونے کا وقت تو مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کا راستہ کھولا. اور اگر یہ حسد اور بغض کرے گا تو اپنے لیے اپنے ایمان کو ختم کر دے گا. اور اگر اخلاص اس کے اندر ہوگا تو یہ کیا دعا کرے گا؟ یا اللہ مجھے بھی، میرے کام کو بھی قبول فرما اور ان کے کام کو بھی قبول فرما. یہ ہے اخلاص. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ دامی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مادر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی جگہ تھے، ایک ہی خانقاہ کے اندر تھے، تینوں بزرگ ایک ہی خانقاہ کے اندر. ایک باہر بیٹھے ہوئے حافظ دامی شہید رحمۃ اللہ علیہ حقہ پیا کرتے تھے تو خانقاہ کے باہر بیٹھے رہتے تھے. جب کوئی آتا تھا، بھائی کیوں آئے ہو؟ مسئلہ پوچھنا ہے تو نور محمد صاحب کے پاس چلے جاؤ، تصوف سیکھنا ہے تو حاجی صاحب کے پاس چلے جاؤ، اور حقہ پینا ہے تو میرے پاس بیٹھ جاؤ. یہ تھا. اللہ نے کیا مقام لیا ان سے؟ پھر اللہ نے پھر کیا کام لیا کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگ حضرت کا نام لے کر کے حضرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اخلاص ایسا تھا. یہ نہیں تھا کہ میرا نام بن چمک جائے. مقصد کیا تھا؟ کہ امت کی اصلاح کسی طرح ہو جائے. کام کیا، پودا لگایا دین کا، اور آگے بڑھ گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں. جب مڑ کر کے آخری وقت کے اندر دیکھا تو اتنے بڑے بڑے پودے تیار تھے کہ کوئی حضرت حکیم الامت کی صورت کے اندر ہے، کوئی حضرت مولا شاہ وسیع اللہ صاحب، یہ بڑے بڑے اکابرین، کوئی حضرت گنگوئی کی صورت میں، کوئی حضرت نانوتوی کی صورت میں، کوئی حضرت تھانوی کی صورت میں، یہ بڑے بڑے پودے. اور یہ پھر ان سے جو کام ہوا، پھر اس کو کیا پوچھنا ہے اللہ تعالی؟ یہ تھا اخلاص. حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلق قائم کیا حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے. نہیں، ہاں، میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا تھا. لیکن میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ایک حافظ جی تھے، صرف بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، لیکن نسبت تھی اللہ سے، تعلق تھا. دادا نے فرمایا کہ ایک انسان شراب اگر پی لے، شراب پینے کے بعد لونگ اور الائچی کھا لے، تو فرمایا منہ کی بدبو چھپا سکتا ہے لیکن اپنی مست آنکھیں نہیں چھپا سکتا. تو فرمایا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کر کے مناجات کی، وہ چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی چھپا لے لیکن ان کی آنکھوں کی مستی بتا دیتی ہے کہ رات کو اٹھ کر کے انہوں نے کچھ کیا ہے. اللہ کی یاد کے اندر روئیں، اللہ کی محبت کے اندر تڑپیں. فرمایا تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھیں خود بتا دیتی ہیں کہ ان آنکھوں کے اندر کچھ ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نظر دیکھا، 500 علماء پیچھے چل رہے تھے، 500 علماء کو فارغ کیا اور شیخ شمس الدین تبریزی کے پاس آ گئے. حضرت نے فرمایا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ میں تو ایک چاول فروش ہوں، چاول بیچنے والا ہوں. فرمایا کہ حضرت شراب پینے والا اگر لونگ کھا کر کے اس اپنی شراب کی بدبو چھپا لے لیکن آنکھوں کی مستی چھپا نہیں سکتا، آپ لاکھ انکار کر لیں لیکن میں نہیں مان سکتا کہ آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں. مجھے اللہ کی ذات ملے گی تو آپ ہی سے ملے گی. پھر ایسا تعلق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جلال، ایک مرید لیکن کہاں سے کہاں پہنچا. حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں جو اللہ کی محبت کی آگ تھی، وہ آگ منتقل کی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں. اور ابو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مولوی ہرگز نشد مولائے روم. مولوی جلال الدین رومی مولائے روم کب بنا؟ تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں کی. آج غلامی کرتے وقت، اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے وقت، تعلق قائم کرتے وقت ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم کیوں تعلق قائم کریں، ہم تو خود کامل ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم تعلق قائم کریں؟ نہیں، ضرورت سب کو ہے. بغیر صحبت کے کچھ نہیں ہوتا دوستو، دین پھیلا ہی صحبت سے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا، حضرت صحبت 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 صحبت، آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں، صحبت سے ہوتا کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت نے فرمایا، جاؤ صحابی بن جاؤ. جواب سنیے، مجدد زمانہ کا جواب ہے. فرمایا جاؤ صحابی بن جاؤ. کہ حضرت نبی کی صحبت چاہیے، نبی کی صحبت چاہیے. فرمایا اچھا چلو نبی کی صحبت چھوڑو، تابعی بن جاؤ. کہا حضرت صحابی کی صحبت چاہیے. کہا اچھا اس کو بھی چھوڑو، تبا تابعی بن جاؤ. کہا حضرت اس کے لیے بھی تابعی کی صحبت چاہیے. پھر کہا کہ حضرت سمجھ میں آ گیا، دین پھیلا ہی صحبت سے. نہ کتابوں سے، نہ آوازوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ آوازوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین پھیلے ہی صحبت سے. اسی لیے حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا، علماء ندوہ کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ اے علماء ندوہ، تم بری نظر کو حق مانتے ہو کہ اگر انسان کو لگ جائے تو انسان مر جاتا ہے، درخت کو لگ جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے، تو پھر اللہ والوں کی اچھی نظر کو کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اچھی نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت حکیم الامت مجدد زمانہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ نظر ایک کتے کے اوپر پڑ گئی تھی. تفسیر موضع القرآن لکھنے والے، ان کی نظر ایک کتے کے اوپر پڑ گئی. فرمایا وہ کتا دلی میں جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے. پھر حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آہ، جن کی نگاہوں سے جانور محروم نہیں ہے ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ دیوبند کی مسجد کے اندر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے آنے سے مسجد روشن ہو جاتی تھی. حضرت نے ایک طالب علم کو مقرر کیا کہ دیکھو کس کے آنے سے مسجد روشن ہوتی ہے. طالب علم کھڑا رہا دروازے پر، جب وہ شخص آیا طالب علم نے بتا دیا، حضرت فلاں شخص کے آنے سے مسجد روشن ہو جاتی ہے. حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے آگے سے مسجد کے اندر روشنی ہو جاتی ہے؟ کہا حضرت عمل تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن جب شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالاکوٹ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو دلی سے جب گزرے تو میں نے یہ دعا کی، جب دیوبند سے گزرے تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی ایک نظر ہم پر پڑوا دیجئے گا. ہم راستے میں کھڑے تھے اور ایک نظر پڑی، اس نظر کے بعد سے آج یہ معاملہ ہے کہ جہاں جاتا ہوں وہاں روشنی ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ والوں کی نظر. ان نظروں نے کیا کسی کو کیا سے کیا بنا دیا. اسی لیے ماشاء محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فرمایا تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. دادا نے فرمایا اکیلی بکری دیکھ کر کے بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے. اکیلی بکری موٹی تازی ہو تو بھی بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے، لیکن 10-15 بکریاں لاغر بھی ہوں تو کثرت تعداد دیکھ کر کے بھیڑیا بھی بھاگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر سے کمزور صوفی صحیح، لیکن اگر 10-15 موجود ہو تو شیطان کثرت دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے منہ کی کھانی پڑے. تو فرمایا اسی لیے اللہ تعالی نے کونوا مع الصادقین کا حکم دیا کہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہو. اب صحبت کے اندر کیا ہے، بیان ہو یا نہ ہو، صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے. صحبت محتاج بیان نہیں ہے، صحبت محتاج الفاظ نہیں ہے، صحبت کی اپنی تاثیر ہے. جیسے گلاب کی تاثیر ہے بھائی خوشبو ہے، موتیے کا پھول ہے اس کے اندر تاثیر ہے کہ خوشبو ہے، انڈا ہے اس کے اندر تاثیر ہے گرمی ہے، दूध है उस गर्म करके पी ले, उसके अंदर तासीर है, क्या है? गर्मी है। ठंडक के अंदर क्या कहते हैं, एक चाय, एक कप चाय का दे दो, किस लिए भाई? कहते हैं सर्दी बहुत है ताकि जिस्म के अंदर गर्मी पहुंच जाए। अब चाय पीने से पहले क्या कोई इंसान आधा घंटा चाय का वास सुनता है कि चाय गर्मी के ऊपर वास क्या रही है? रफुल्ला भाई आप अंदर आ जाए। रास्ता दे दे भाई इधर से, क्या होगा? वास सुनेगा आधा घंटा, आधे घंटे में तो चाय ठंडी हो जाएगी। हा? नहीं, पी ले खाली। पीने के बाद क्या है, खुद ब खुद जिस्म क्या होता है, बता देता है कि चाय गर्म थी। चाय की तासीर ये, तो सोहबत की तासीर क्या है कि उससे इंसान जैसों की सोहबत में बैठेगा वैसा असर उसके अंदर आ जाएगा, जैसों की सोहबत में बैठेगा वैसा असर उसके अंदर आ जाएगा। तो सोहबत जो है बयान, उसके अंदर ये एहतियाज नहीं है कि बयान है या नहीं है। हजरत मौलाना शाह मसीहुल्लाह साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह हरदोई तशरीफ लाए, मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे दादा, ये हजरात मौजूद थे। हजरत मौलाना शाह मसीहुल्लाह साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह असर ता मगरिब खामोश बैठे रहे, कोई तकरीर नहीं की। फिर मगरिब के वक्त फरमाया कि भाई आज मेरी इस खामोश मजलिस से जिसको फायदा ना हुआ हो कल से वो मेरी बोलने वाली मजलिस में ना आए। सर्दी आकर कुछ बोलती थोड़ी है भाई कि मैं तो इतनी ठंडी हूं, यूं घुस जाऊंगी, कान से घुस जाऊंगी कान ढक लेना, पांव से घुस जाऊंगी पांव ढक लेना, जिस्म से घुस जाऊंगी जिस्म ढक लेना। सर्दी आके तकरीर करती है कोई? वो तो ऐसे घुसती है पता भी नहीं चलता, जब घुस जाती है फिर करके इंसान को पता चल जाता है वो सर्दी लग गई। एक दफा लोहे दादा ने फरमाया कि एक दफा लोहे ने पूछा पारस पत्थर से कि सुनाए जो तुझसे चिपक जाता है, जो तुझसे चिपक जाता है तू उसको सोना बना देता है। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा इसकी दलील क्या है? तो पारस ने कहा कि एक दफा चिपक करके देख, अगर तुझे सोना ना बना दूं तो फिर कहना। तो अल्लाह वालों से आज लोग दलील मांगते हैं कि दलील क्या है कि अल्लाह वालों की सोहबत से ही अल्लाह वाला बनेगा? अरे कुछ दिन रह करके देखे, फिर उसके बाद देखे, पहले गुनाह करने के बाद उसके दिल पर एक जर्रा असर नहीं होता था, अब गुनाह करने के बाद नदामत होती है कि यार मैंने गुनाह क्यों कर लिया, मैंने अपने रब को नाराज क्यों कर लिया। जब इंसान को इतना ख्याल आ जाए कि मैं अपने खालिक, अपने मालिक, अपने पैदा करने वाले को नाराज करने के बाद इंसान के दिल में कल्ब पैदा हो जाए, एक दिल में गम पैदा हो जाए कि मैंने अपने रब को नाराज कर दिया। दोस्तों माँ बाप को नाराज करने वाले को नाफरमान कहा जाता है, आज इंसान अल्लाह को नाफरमानी करके, अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के बाद फिर ये सोचता है कि मुझे सुकून मिल जाए, मुझे इत्मीनान मिल जाए, औलाद मेरी फरमा बरदार हो जाए, बीवी मेरी फरमा बरदार हो जाए। कोई फरमा बरदार नहीं होगा जब तक के इंसान अल्लाह का फरमा बरदार नहीं होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तक अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी कर लेता हूं तो मेरा गधा भी मेरा नाफरमान हो जाता है। बीवी और बच्चे तो दूर की बात है, मेरा गधा भी मेरी नाफरमानी करने लगता है, और जब अल्लाह का फरमा बरदार हो जाता हूं तो अल्लाह ताला सारे आलम को फरमा बरदारी में लगा देते हैं। सहाबा क्या थे, एक जमात जा रही थी सहाबा की, जंगल के अंदर गुम हो गए, शेर मिला, शेर से कहा कि हम अल्लाह के नबी के सहाबा है, रास्ता भूल गए, शेर आगे आगे चला, रास्ते पर लाकर छोड़कर वापस चला गया। किस लिए? कि सहाबा ने अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया था, اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، کسی چیز کا خیال نہیں کیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ جس وقت اللہ کا جو حکم نازل ہوا وہ حکم کیا ہے، بس اس حکم کے اوپر بھیج گئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، اللہ اکبر، کیا کہنے. پھر جو یہ صحبت ملی تو صحابی، ایک صحابی جس کو ایک دو تین لکھنا نہیں آتا تھا، واحد اثنین ثلاثہ نہیں لکھ سکتا تھا، اونٹ چرانے والا صحابی، آج ساری دنیا کے اولیاء، قطب، غوث، ابدال، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک اونٹ چرانے والے صحابی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو صحابی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ نگاہ نبوت اس کو مل گئی، نبی کی صحبت اس کو ملی ہے. تو دوستو، دین اللہ والوں سے تعلق قائم کر لے. جس کو دین حاصل کرنا ہے، جس سے مناسبت ہو، اس پوری کائنات میں جس سے مناسبت ہو جائے اس سے تعلق قائم کر لے. اور تعلق خالی ایسا نہ ہو کہ صرف نام سنا اور بیعت ہو گئے، نہیں، خالی بیعت ہونے کا نام تعلق نہیں ہے. تعلق نام ہے، بیعت تو ہوا، اگر بیعت نہیں بھی ہوا، بیعت ہونا سنت ہے اور اصلاح کرانا فرض ہے. آج اصلاح کی فکر نہیں ہے، بیعت کی فکر ہے. اصلاح کی فکر نہیں ہے کہ اصلاح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اپنے حوال سے میں مطلع کر رہا ہوں یا نہیں، وہ اس کی فکر نہیں ہے. گناہ میری زندگی میں کتنے ہیں اس کی فکر نہیں ہے، لیکن بیعت ہونے کی فکر ہے. حالانکہ بیعت ہونا کیا ہے، بولو بھائی کیا ہوا، سنت ہے نہیں ہے، اور اصلاح، اصلاح فرض ہے. تو فرض کی اہمیت زیادہ ہے سنت کی؟ تو آج ہم فرض سے غافل ہیں، آج ہم فرض سے غافل ہیں. آج ہم بیعت ہونے کے بعد سمجھتے ہیں اب تو بس شیخ جو ہے کندھے پہ اٹھا کے جنت کے اندر پہنچا دے گا، مرشد تو بس بتا دیتا ہے راہ، راہ چلنا خود راہ رو کا کام ہے. مرشد کوئی کندھے پہ اٹھا کے تھوڑی لے کر کے جائے گا جنت تک، خود انسان بھی تو عمل کرے. خود عمل نہیں کرتا، خود نماز نہیں پڑھتا، خود ٹی وی اور کیبل دیکھتا ہے، خود غلط دوستیاں لڑکیوں سے، حرام کاریاں کرتا ہے، پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ شیخ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. خود گناہ چھوڑے گا، خود عمل کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کریں گے. اب جو آیت پڑھی تھی وہ آیت رہ گئی، آیت ترجمہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تشریح اگلے جمعے انشاءاللہ کر دیں گے. الذین کتنے نکاح ہیں، یہ بھی فکر ہوتی ہے نا، نکاح بھی پڑھانے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عاشقین کی علامت کیا ہے، کہ وہ تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالت میں مجھ پر خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشحالی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی ہو تو بھی چارانہ خرچ کرنا مشکل ہے اس زمانے میں. چارانہ یا ایک روپیہ خرچ کرنا مشکل ہے، کیا پتا ایک روپیہ ہی قبول ہو جائے اللہ کے ہاں، تو بھی نجات کے لیے کافی ہے. اور ایک شخص ایک کروڑ روپے دیتا ہے لیکن دکھاوے کی نیت ہے، قبول نہیں ہوا تو کیا ہوا، بیکار ہے نہیں ہے. تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عاشقین کی علامت کیا ہے، کہ تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، دونوں حالت کے اندر خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور تیسری علامت کیا فرمائی، والکاظمین الغیظ، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، کسی کو غصہ آیا کسی انسان کے اوپر. ارے نور محمد بلوچ صاحب، آپ سو رہے ہیں، بلوچ ہو کر کے کوئی سوتا ہے؟ زمین اس کو نیچے نہ رکھے. من کف غضبہ، کسی کو غصہ آ گیا کسی کے اوپر اور اس کو قدرت بھی ہے کہ غصے کو نافذ کر دے، لیکن کیا ہوا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اپنے غصے کو، غصہ آیا کف اللہ ہوا، اس نے اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا. اب اس کا درجہ دیکھیے حدیث کے اندر کیا آتا ہے، کف اللہ عنہ عذاب عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اس کے اوپر نافذ نہیں فرمائیں گے. من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے, یعنی اپنا غصہ اس کے اوپر نازل نہیں کریں گے. یہ سوچ لیا یار اللہ کی مخلوق ہے کوئی بات نہیں, میرا مسلمان بھائی تو ہے. آج تو کیا حال ہے, آج تو الٹا حال ہے, مسلمان سے اگر ہاتھ بھی لگ جائے کہتا ہے جانتا نہیں مجھے, اور کافر قتل بھی کر کے چلا جائے تو آنکھ نیچے کر لیں گے, ان کا تو حق ہے. یہ کیا ہے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کی الٹی تفسیر ہے. جب صحابہ کا کیا حال تھا کہ آپس کے اندر کیا تھے, رحماء بینہم تھے, تو کفار کے اوپر کیا تھے, اشداء علی الکفار, گردن اڑانے میں ایک منٹ نہیں لگاتے تھے. آج مسلمان مسلمان کو مار کر کے کیا کہتا ہے, فخر محسوس کرتا ہے. والعافین عن الناس, اور لوگوں کے ساتھ کیا ہے, لوگ اس سے عافیت سے رہتے ہیں, مطلب اس کے زر سے, اس کے زر سے بھاگتے نہیں ہیں کہ یار یہ شرنگیز آدمی ہے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا کہ جب تک کہ لوگ اس سے محبت نہ کرنے لگ جائے, یعنی اس سے اتنے معمون نہ ہو جائے کہ اس کے غصے سے یا اس کے فتنے کی وجہ سے اس سے دور رہیں گے, تو حدیث میں آتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے. واللہ یحب المحسنین, اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. اگر کوئی کسی انسان پر احسان کر دیتا ہے پھر اس کو جتلاتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم نے تم پر فلاں وقت میں یہ احسان کیا تھا, اب کیا ہوا, سارا احسان ضائع. احسان کرے اور کر کے بھول جائے, پھر کیا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. واللہ یحب المحسنین, یہ تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعے پر ادھار رہی, کچھ نقد ہوا کچھ ادھار ہوا انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخیر و عافیت رکھی تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کی تفسیر ہوگی. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آج میری ساس کا آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مکمل صحت عطا فرمائے, آمین. بھائی دو نکاح ہیں, نکاح والے حضرات جلد سے جلد آگے تشریف لے آئیں. محمد اطہر حبیب خان